فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप सबको मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के सिलसिले में भी आपके कॉल्स को हम शामिल करेंगे। हमारा जो मौजू इस सिलसिले में चंद सिलसिलों से जो जारी है वो है नमाज से मुतालिक। नमाज जो कि एक बड़ी ही बुनियादी इबादत है, ईमान लाने के बाद जो फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ है मुसलमान पर वो नमाज है। इसके मुतालिक हमारी मालूमात, इसके अहकामात का सीखना, नमाज को सही तौर पर अदा करना ये हर मुसलमान के लिए नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम इबादात और बिलखसूस नमाज दुरुस्त तौर पर सुन्नत के मुताबिक जैसा इसका हक है, जैसा होना चाहिए वैसा पढ़ने की अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने जन्नत निशान का मफहूम है कि जो कोई मुझ पर रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ेगा मरेगा नहीं जब तक के जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो नियत भी कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम रोजाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह सिलसिले में आप हाजिर हैं, अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए ताकि सिलसिले की बरकतें, इसका सवाब ज्यादा से ज्यादा हम लूटने में कामयाब हो सकें। रिजा इलाही अज़्ज़ा वजल की नियत से सिलसिला देखूंगा, अहम बातें नोट करूंगा, जो मसाइल यहाँ पर बयान किए गए अगर अच्छी तरह से समझ गया और उसको सही तौर पर मुझे याद हुआ तो इंशाल्लाह मजीद आगे भी लोगों को पहुंचाऊंगा। सबसे पहले अपने अमल की नियत होनी चाहिए कि जो यहाँ पर मसाइल बयान किए जाएंगे, जो अहकामात बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उन पर मैं खुद भी अमल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी अच्छी नियतें करने की भी तौफीक अता फरमाए। कैसे हुजूर, खैरियत से? माशाल्लाह हमारे पास कुछ सवालात जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ जो है वो सबके सिलसिले के भी रह जाते हैं और दौरान हफ्ता भी कॉल्स आती रहती हैं, तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड कॉल्स जो हैं उनको शामिल कर लेते हैं, उनके जवाबात हासिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने मौजू से मुतालिक जो सवालात हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। जी सुनाइए, देखते हैं कि कॉलर क्या पूछना चाह रहे हैं।
अस्सलाम
वालेकुम व बरकातहू।
हाफिज इरफान अत्तारी चनियोर से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि कमरे में अगर नमाज पढ़नी हो तो उसमें टीवी पे नाते वगैरह या कोई बयान वगैरह चल रहा हो तो हल्की आवाज के साथ वो नमाज हो जाएगी या नहीं?
जी, नमाज के दौरान अगर नातें वगैरह चल रही हों तो क्या हुक्म होगा?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज जिस मकाम पे इंसान पढ़ रहा हो तो कोशिश करे कि वहाँ तवज्जो बटाने वाली कोई चीज़ ना हो। अब जैसे ऊंची आवाज़ से नात शरीफ ही अगर चल रही हो या हमद बारी ताला पढ़ी जा रही हो या कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो यकीनन नमाज पढ़ने वाला जब इस मकाम पे नमाज पढ़ेगा तो उसकी तवज्जो बढ़ती रहेगी। कभी नात ख्वां की या हम्द पढ़ने वाले की अच्छी आवाज़ की तरफ की कितनी प्यारी आवाज़ है, कभी कुरान पाक की कोई सूरत चल रही होगी तो हो सकता है अगर ये नमाज पढ़ने वाला उसके माना समझता हो तो हो सकता है उन मानी की तरफ उसका जहन चले जाए, फिर अपनी रकातें ये भूल सकता है। तो अगर नमाजी को पहले से वो तिलावत हो रही है, नात पढ़ी जा रही है तो ऐसे मकाम पे नमाज ना पढ़े ताकि इसकी अपनी तवज्जो ना बटे। और अगर कोई नमाज पढ़ने वाला पहले से नमाज पढ़ रहा हो, अब उसके नमाज पढ़ने के दौरान कोई नात लगा देता है या हमदे बारी ताला लगा देता है या तिलावत कुरान की कैसेट या वैसे ही बुलंद आवाज से पढ़ता है तो अब इसको इजाजत नहीं है कि बुलंद आवाज से قرآن پڑھے یا حمد باری تعالی یا نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے، کیونکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل آئے گا، اور بلند آواز سے تلاوت کرنے سے نمازی کی نماز میں جب خطر اس کو تشویش لاحق ہو جائے تو ایسے موقع پر بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نمازی کو احتیاط کرنی چاہیے، اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ جو نعت پڑھنے والا ہے یا نعت کی کیسٹ لگانے والا ہے اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو جواب آپ نے سنا، ایسی جگہ پر ایسے معاملات نہ کریں کہ جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل واقع ہو۔ جی، نیکسٹ کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سوال ہے کہ اگر ایک سجدہ رہ جائے تو کیا اگلی رکعت میں تین سجدے کرنا ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر۔
آمین۔ جی حضور، سجدوں کے بارے میں سوال۔
اب اس میں بھی یہی کہ بسا اوقات انسان اگر بھول جاتا ہے دو سجدے کرنا، ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا پھر کھڑا ہو گیا، اب اس کو یاد آ جاتا ہے واقعتاً کہ اس نے ایک رکعت میں سجدہ ایک چھوڑ دیا ہے، تو اس کی کچھ تفصیل تو ہے
جی
کہ اگر یہ اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا اور اب اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ پچھلی رکعت کا ادا نہیں کیا، تو اس کو حکم یہ ہے کہ یہ فوراً سجدے میں چلا جائے اور جو پچھلی رکعت میں جو سجدہ رہ گیا تھا اسی میں اس کو ادا کرے، اور اس کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے دوبارہ آئے اور قرات وغیرہ ادا کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اگلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے، اب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے پچھلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو اب یہ اس نئی رکعت جو دوسری رکعت ہے اس کے دو سجدے ادا کرے گا، اور جو پچھلی رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا تھا یہ اس کے ساتھ اس سجدے کو بھی ادا کرے گا۔ اب چونکہ جو ایک رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہیں اور فرض کی ادائیگی کرنے میں تاخیر ہو گئی، تو اس بنا پر واجب چھٹ گیا۔ واجب یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی اپنے محل پر ہو، اس میں تاخیر نہ ہو، تو یہاں پہ چونکہ تاخیر ہو گئی ہے اب ان کے اوپر سجدہ سہو کرنا بھی لازم ہو جائے گا، یہ سجدہ سہو کر لیں آخر میں ان کی نماز درست ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، نماز درست ہو جائے گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔
جی، میں محمد خان بصیر پور سے بات کر رہا ہوں۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ پروگرام دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم مدنی چینل پر اور سنتے ہیں، یہ پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک دیکھوں گا، جو اچھی اچھی باتیں وہ لکھوں گا، دوسروں کو بتاؤں گا اور سنوں گا۔ اگر وہ نہیں سنا، وہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے درمیان میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یا وہ لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا معلومات؟
بڑا مبہم سا سوال کیا ہے۔ نیتیں جو ہم ابتدا میں کراتے ہیں، اگر کسی نے کر لی اور اس کے دوران لائٹ چلی گئی یا نماز کا وقت آ گیا، تو انہوں نے واضح نہیں کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال
کیا سوال جو ظاہر ہو رہا ہے وہ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے نیت ہم نے کی تھی کہ پورا سلسلہ دیکھوں گا اور جو اس میں مسائل بیان کیے جائیں گے اس کو میں نوٹ کروں گا، اب مثال کے طور پہ انہوں نے 12 منٹ ہی یہ سلسلہ دیکھا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ان کو اب یہ سلسلہ دیکھیں یا جماعت میں شامل ہوں، تو یہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اس بنا پہ، تو اب یہ جو سلسلہ رہ گیا پورا نہ دیکھ پائے، مسائل پورے نہ سن پائے، تو اب اس صورت میں کیا وہ نیت جو کی تھی وہ اس پہ عمل تو نہیں ہوا، تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جب بندہ کسی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے تو اس اچھے کام کی سچی نیت کرتے ہی اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو انہوں نے نیت کی تھی کہ میں یہ سلسلہ پورا دیکھوں گا، اب جماعت قائم ہونے کی بنا پہ پورا سلسلہ نہ دیکھ پائے، تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ ثواب ادھورا ملے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو ثواب جو اللہ تعالی مرحمت فرمائے اس سے محروم نہیں کرے گا۔
اب نیت ضرور کیجیے، اور اگر کسی شرعی وجہ سے یا ویسے بھی اگر آپ ضرورتاً اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ثواب جو ہے وہ کلیتاً ضائع ہو جائے گا، تو آپ نیتیں کرتے رہیے اور جو وضاحت آپ نے سنی اس کے مطابق اپنا ذہن رکھیے۔ لیکن ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ لائٹ چلی جانے کی صورت میں یا آپ نماز کے لیے چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر جو سلسلہ نکل گیا تو اس کو آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ لیا کریں، اور اگر جو ہے وہ ریپیٹ کی ٹائمنگ آپ کو معلوم نہیں ہے یا آپ ریپیٹ کے ٹائم میں بھی مصروف ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدنی چینل کی آرکائیو موجود ہے جہاں پر سلسلے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے حاصل کر لیجیے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کی جہاں پر سہولت موجود، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر انٹرنیٹ ہے تو اس کے اوپر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی صورت کہ جو آپ لائیو سلسلہ نہیں دیکھ پاتے تو اس کے جو آلٹرنیٹس موجود ہیں اس پہ چلے جائیے، سلسلہ دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ اور بالخصوص آپ نے کہا کہ یہ دارالفتاء کا سلسلہ بالخصوص آپ جب سے یہ آن ایئر ہے تب سے اس کو کوشش کرتے ہیں باقاعدہ دیکھنے کی، تو مدینہ مدینہ بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، موقع ملتا ہے، خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی دکھائیں، ترغیب اس کی عام کریں، انشاءاللہ عزوجل علم ہوگا تو ہمارے عمل میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد خالد اتاری سرائے لمکیر سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، کیا عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دنیا رہے تب سے اس کو کوشش کرتے ہیں باقاعدہ دیکھنے کی، تو مدینہ مدینہ بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، موقع ملتا ہے، خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی دکھائیں، ترغیب اس کی عام کریں، انشاءاللہ عزوجل علم ہوگا تو ہمارے عمل میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ نیکسٹ کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد خالد اتاری سرائے لمکیر سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، کیا عورت امامت کرا سکتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، عورت کی امامت سے متعلق سوال۔
عورت کو نماز کی امامت کروانا جائز نہیں ہے، نہ یہ مردوں کی جماعت کروا سکتی ہے نہ ہی یہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے۔ عورتیں اپنی نماز تنہا تنہا ہی ادا کریں گی،
اگرچہ نفل نماز ہو،
اگرچہ نفل نماز ہو، فرض ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو،
ٹھیک ہے،
یا تراویح کی نماز ہو، تو خواتین اپنی اپنی الگ الگ نماز ادا کریں گی، ان کے لیے جماعت کروانا جائز نہیں۔
عورت کے لیے جماعت کروانا جائز نہیں، اپنی ادا کیجیے۔ ایک سوال جو ہے میرے پاس ہے کہ نماز کی سنتوں سے متعلق، ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کی جو سنتیں ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے یہ جب لفظ سنت کہا جاتا ہے تو بعض نادان یوں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی فرض تھوڑی ہے
جی،
یا واجب تھوڑی ہے، یہ سنت ہو یا بعض اوقات دیگر سنتوں کے بارے میں بھی یہ ذہن ہوتا ہے، تو بالخصوص چونکہ ہمارا آج کا موضوع نماز کی سنتوں سے متعلق ہے، تو نماز کی جو سنتیں ہیں اس کی قرآن و حدیث میں کیا اہمیت ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالی۔
دیکھیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے چونکہ نماز کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن پاک میں یہ تو حکم نازل ہوا نماز قائم کرو، اب نماز کیا ہے، کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کی ارکان کیا ہیں، اس کے ضروری عوامل کیا ہیں، کون سی چیز پہلے ہے، کون سی چیز بعد میں ادا کی جائے گی، تو یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے احادیث کے ذریعے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز میں اس مقام پہ کیا پڑھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، تو یہ ساری تفصیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح زبانی ارشاد فرمائی ہے اسی طرح اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر فرمایا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز ادا کرو۔
صحیح،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، ان افعال اور اعمال میں نماز کے فرائض بھی آ جاتے ہیں، اس میں نماز کے واجبات بھی آ جاتے ہیں، اس میں نماز کی سنتیں بھی آ جاتی ہیں، اور مستحبات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے وہ یقیناً مقبول بارگاہ خداوندی ہے۔
بے شک
ایسی نماز ہے کہ جس نماز کی نقل کرنے کی انسان کوشش کرے کہ میں، چونکہ حکم ہے میری نماز پڑھنے کی طرح جس طرح تم دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھو، جب ہم نقل کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری نماز بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب تو نہیں ہے، تو یہ سوچ انتہائی بری ہے۔ اس پہ تو غور کریں، یہ سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، جن کی ہر ہر ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
بے شک
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے ان میں جو فرائض اور واجبات کی جو تفصیل ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنی ہے، آج ان افعال اور اعمال میں سے جن چیزوں کا تعلق سنت سے ہے، اگرچہ سنت کا درجہ یعنی تاکید کے اعتبار سے واجب سے کم ہے،
ٹھیک ہے،
فرائض سے کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ فرض نہیں یہ واجب نہیں. آپ غور کریں کہ آپ کے زندگی میں صرف اور صرف جو فرائض ہیں وہی ادا کرتے ہیں، جو واجبات ہیں وہی ادا کرتے ہیں. بہت سارے انسان کام وہ بھی کرتا ہے اپنی زندگی روز مرہ کے کاموں میں کہ جو اس پہ واجب بھی نہیں ہوتے، فرض بھی نہیں ہوتے،
مباح ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی
تعداد ایسی ہے جو مباح کام،
بلکہ شاید مباح کاموں کی تعداد فرائض اور واجبات سے کہیں زیادہ ہوگی،
بہت زیادہ ہے. تو اب جب ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو مباح ہوں، ٹھیک ہے، جس کے کرنے نہ کرنے پہ کوئی ثواب بھی نہیں ہے نہ کوئی گناہ ہے، تو جہاں تو معاملہ ثواب کا ہے. پھر مزید یہ کہ سنتوں میں بعض سنتیں موقعہ
جی
اور بعض سنت غیر موقعہ. تو موقعہ سنتوں کا ترک کرنے والا جو عادت بنا لیتا ہے تو ترک کی عادت بنانے کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہوگا. اب یہ کہنا کہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ سنت موقعہ ہے، اور اگر وہ سنت موقعہ کی عادت بنا لی ترک کرنے کی تو انسان گناہ گار بھی ہو رہا ہے،
بے شک.
اور نماز اس انداز میں پڑھی جائے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو پڑھ کر دکھائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کے مطابق نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس نماز کے کیا کہنے، پھر وہ نماز انشاءاللہ اپنے اثرات ہم پر ظاہر کرے گی، اور جو تقوی پرہیزگاری جو نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نصیب ہوگا. ورنہ نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی،
وہ خوبصورتی نہیں ہے، اس کی اثر انگیزی ظاہر نہیں ہوتی، وہ نورانیت جو نماز کے ذریعے سے ملنی چاہیے اس کا اظہار کب ہوگا؟ جب ہماری نماز فرائض واجبات سنن اور مستحبات کی جامع ہوگی، ہر اعتبار سے جب شاندار طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے، مکمل طریقے پر نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اتنی ملیں گی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ فرض ہو، واجب ہو یا سنت ہو، بلکہ مستحب بھی، کل بروز قیامت جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے دوڑتا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوگا لیکن کوئی اس کا ساتھ نہ دے گا، اس دن ایک نیکی کی اہمیت پتہ چلے گی. یہ جو انداز زندگی ہے یا یہ جو سوچ ہے کہ یار سنت ہی تو ہے، یار مستحب ہی تو ہے، کون سا فرض یا واجب ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ یہ ایک نقصان دہ عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اس کا طریقہ مجھے پتہ چلے. اور سنت تو پھر سنت ہے، اس میں تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد بھی ہے کہ یہ عمل میرے آقا نے یوں کیا تھا اس لیے میں کرتا ہوں، تو عشق و محبت کا اظہار بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نماز کی سنتوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے والا بنائے.
اس میں جو نا نماز کی جو سنتیں ہیں،
جی جی،
دیکھیں فرائض مین سب سے اہم چیزیں فرائض،
جی،
ان فرائض کی ادائیگی پر پابندی اور استقامت حاصل اسی شخص کو ہوتی ہے جو واجبات کو بھی ادا کرتا ہے.
صحیح،
گویا جو واجبات ادا کرتا ہے اس کے فرائض نہیں چھوٹتے.
صحیح،
اسی طرح جو سنتوں کو ادا کرتا ہے اس کے واجبات نہیں چھوٹتے، اور جو مزید مستحبات پہ عمل کرنے کا عامل ہو تو اس کی سنتیں نہیں چھوٹتی.
صحیح،
تو یوں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا مستحبات کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، سنتوں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز میں کبھی بھی کوئی واجب نہیں چھوٹے گا، کیونکہ وہ جب سنتوں کو ادا کر رہا ہے تو سنتوں کو کہا جاتا ہے مکملات. سنتوں کو کہا جاتا ہے مکملات، کہ اگر فرائض یا واجبات میں کوئی کمی نہ رہ جائے تو سنتیں اس لیے ایڈ کی گئیں تاکہ یہ ان کو مکمل کر دیں،
ایک طرح سے محافظ بھی
ہیں. سنتیں جو ادا کرتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت ہے، اور جو واجبات ادا کرتا ہے اس کے فرائض کی حفاظت ہے.
تو اللہ تعالیٰ
سنتوں کو چھوڑنا یہ کسی بھی طرح سے اچھی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے حضور، یہ بتائیے کہ سنتیں ہیں کتنی؟ نماز کی سنتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعداد کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے اس کی کیا وضاحت ہے؟
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پیارے انداز میں نماز کے احکام، اس کے صفحہ نمبر 221 سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کی سنتوں کا بیان شروع کیا ہے. یہ نماز کی تقریباً 96 سنتیں یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نماز کے احکام کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے.
اگر اس کا ٹائٹل بھی دکھا دیا جائے،
نماز کے احکام،
یہ کتاب ہے
تو اس نماز کے احکام میں امیر اہل سنت بہت پیاری تقسیم فرمائی ہے.
سبحان اللہ،
چونکہ 96 سنتیں ہیں، ان 96 سنتوں میں سے بعض سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق اسلامی بہنوں سے ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن تعداد اور کاؤنٹنگ میں وہ 96 کے تحت
تمام آئیں گی چونکہ نماز کی سنتوں کی بات.
اسی طرح بعض سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق امام سے ہے،
ٹھیک ہے،
بعض سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق مقتدیوں سے ہے، بعض اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے. تو یوں یہ 96 کی تعداد بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھنے والا اس کو اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک پوری 96 سنتیں ادا کرنی ہو.
کیٹیگریز کے مطابق یہ ٹوٹل 96 ہیں،
یہ ٹوٹل 96 بنتی ہیں. ویسے ایک نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 96 پوری عمل کرے. کافی حد تک ایسی ہیں جیسے 50 یا 40 35 40 ایسی سنتیں ہوں گی جو ہر نمازی کو اپنی نماز میں جن کا خیال رکھنا چاہیے. تو نماز میں 96 سنتیں ہیں جن میں سب سے پہلا جو عمل جب نماز ہم شروع کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کا ہوتا ہے.
جی،
اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ نماز کا پہلا فرض بھی ہے. اب اس فرض کے ساتھ ساتھ واجبات، پچھلے سلسلے میں ہم نے تکبیر تحریمہ سے متعلق جو واجبات تھے وہ سنے تھے، تو اب ہم سنیں گے نماز کے تکبیر تحریمہ کہتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا سنت ہے.
صحیح.
تو نمبر ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ کا اٹھانا. اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز
شروع کر دیں
تو شروع تو ہو جائے گی، لیکن نماز شروع کرنے کے لیے سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور انگلیاں اپنے حال پر رکھے، نارمل، بالکل ایسی انگلیاں کشادہ بھی نہ ہو نہ بالکل انگلیوں کو ملایا ہوا ہو، نارمل جس طرح ہم
نیچرل کنڈیشن
میں اپنے ہاتھ کو رکھیں، تناؤ بھی نہ ہو. تو اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے اور یہ انگلیوں کا جو پیٹ ہے، یہ جو اندرونی حصہ ہے، یہ قبلے کی طرف ہو، ہتھیلیوں کا رخ کعبے شریف کی طرف ہو،
جھکی ہوئی نہ ہو،
جھکی ہوئی نہ ہو. بعض اوقات نماز پڑھنے والے یوں بھی پڑھتے ہیں. یہ اس طرح نماز شروع کرنا اللہ اکبر یہ خلاف سنت ہے. تو ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف نہ ہو، کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو. تو ہتھیلی، انگلیوں کا رخ کعبے کی کعبہ شریف کی طرف ہو. بہت سے یوں کر کے شروع کرتے ہیں تو ایسا بھی نہ ہو، اور یوں آسمان کی طرف بھی انگلیوں کا رخ نہ ہو، انگلیوں اور ہتھیلی کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف.
پریکٹس کرنی پڑے گی
بالکل،
کیونکہ عادت ہوتی ہے اور توجہ نہیں ہوتی کہ ہم آئے یوں بس ہاتھ اٹھائے نماز شروع کر دی. تو جس طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے تو کسی کو دکھا دیں. ماشاءاللہ قافلے میں تو باقاعدہ اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اور گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بھائی کو کہا کہ ذرا دیکھ لیں، اسلامی بہنیں تو وہ اپنے گھر کی
آئینہ سامنے رکھ کے پریکٹیکل کرنے کے لیے اس کے سامنے یوں کر کے چیک کر لے کہ میرا جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس وقت میرے ہاتھوں کا انداز کیا ہوتا ہے.
صحیح.
تو انداز یہ ہونا چاہیے انگلیاں زیادہ کھلی نہ ہو نہ بالکل بند ہو، نارمل حالت میں ہو، اور کانوں کی یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو کان کی لو سے لگائیں گے،
ٹھیک ہے.
اور اس وقت بہت سے لوگ سر جھکا کے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، سر بھی نہ جھکا ہو، سر بھی اپنا کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو. تو اس انداز میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر. تو اس انداز میں تکبیر تحریمہ کہیں. اور مزید اس کے اندر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے ہی ہاتھ کانوں تک اٹھے ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ پہلے اللہ اکبر کہہ دیا پھر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یا پہلے ہاتھ اٹھا کے پھر گرا دیے پھر کہتا ہوں اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہنے چاہ رہے ہیں تو لفظ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہمارے ہاتھ کانوں تک
پہنچے
اٹھ چکے ہوں. اب ہم کہیں گے اللہ اکبر. اب اس کا انداز یہ ہوگا،
اچھا اس میں ایک وضاحت ہو جائے کہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے یا اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے؟
اسلامی بہنوں کے لیے
کانوں تک ہاتھ،
اسلامی بہنوں کے لیے کندھوں تک.
ہتھیلیاں ان کی بھی سامنے ہوں گی،
ان کا بھی انداز یہی ہوگا، وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اسلامی بھائی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کو تھوڑا اور کشادہ کر لیں،
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے والے سارے اگر ایسے کریں گے تو پھر ایک دوسرے
تکلیف میں آ جائیں گے.
تو اس میں یہ انداز ہوگا، اگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں حکم ہے اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ. تو اس میں پہلوانی نہیں دکھانی نماز کے دوران جب صف بنی ہو، اور یہ تو چونکہ موقع ہے عبادت کا،
عاجزی،
توازو، انکساری کا موقع ہے، تو اس وقت اللہ کے حضور بھی عاجزی دکھانی ہے اور بندوں کے لیے بھی نرم ہو جانا ہے.
صحیح.
تو اپنے ہاتھوں کو بالکل سمیٹ لیں. اب اس صورت میں حتی الامکان ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو، اور یہ آسمان کی طرف، انگلیوں کے کنارے آسمان کی طرف ہو. اس طرح ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے. اب اللہ اکبر کہنا یہ ہے فرض، تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کا انتخاب یہ واجب ہے، اور یہ ہاتھوں کے اٹھانے کا جو طریقہ اب تک مذکور ہوا ان امور کا تعلق ہے سنت سے۔ اور تکبیر قنوت جو ہے وتر کی، جو ہم تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سارے کام جو طریقہ کار بتایا اس انداز میں ہاتھ اٹھانا، یہ وتر کی تکبیر قنوت میں بھی سنت ہے۔ اسی طرح جو تکبیرات عیدین ہیں، جو عید کی نماز میں جو چھ تکبیرات زائد تین پہلی رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو ان میں بھی یہی طریقہ ہاتھ اٹھانے کا ہے۔ اچھا امام ہوگا تو امام کے لیے تکبیر تحریمہ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جو رکوع میں جانے کی تکبیر یا سجدے میں جانے کی یا سجدے سے اٹھنے کی یا قعدہ اولی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی تکبیر، جن کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں، تو امام کے لیے ان تکبیرات کا بلند آواز سے کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر امام نے آہستہ کہہ کے رکوع میں چلا گیا
تب بھی ہو جائے گی،
تب بھی وہ رکوع میں چلا گیا، مقتدی جو دیکھ رہے ہیں پتا چل جائے امام رکوع میں چلے گا، تو ان کو چاہیے وہ رکوع میں چلے جائیں تاکہ پیچھے سب والے ان کو دیکھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ جب ایسا اوقات مائک گر جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایسے موقع میں امام کو دیکھ کر بھی رکوع سجود کیے جا سکتے ہیں، لیکن امام کے لیے یہ ہے کہ ان امور میں جہر کریں، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ حاجت سے بالکل زائد ہو، نارمل آواز ہونی چاہیے۔ اور تکبیر کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا یہ بھی سنت ہے۔ ایک تعداد ہماری ایسی جو سنتیں سیکھتے نہیں ہیں، تو وہ غلطی یہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو یوں چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد پھر باندھتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا ارسال، ہاتھوں کو چھوڑ دینا، تو یہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کان تک اٹھائے
اور اللہ اکبر،
اب اس انداز میں ہمارا ہونا چاہیے تکبیر کہنے کا عمل کہ جب ہم ہاتھ ہمارے کان کی لو پہ لگے ہوں تو اس وقت ہم نے کہنا ہے اللہ اللہ اکبر، جب ہمارا لفظ بر ہے جب اس کا اختتام ہوگا اللہ اکبر، تو اس وقت ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے آ جائیں، تو لفظ اللہ اکبر اس طرح ہم نے کہنا ہے، ہاتھوں کو جو پیچھے کی طرف جھٹکا نہیں دینا اور ہاتھ بالکل ناپ کے نیچے باندھ۔ ماشاءاللہ۔
بقیہ اگلی سنتیں بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ ہم کالز کو بھی شامل کر لیں، لیکن یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ابھی تکبیر کے حوالے سے پانچ چھ مختلف چیزیں سنی کہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، شروع کب کرنا ہے، ہاتھوں کو باندھنا کب ہے، اس دوران جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سنی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سننے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی کرنے کی ہیں، بڑی اہم ہے یہ۔ جب تک آپ خود کر کے کسی کو دکھائیں گے نہیں اور جب تک کوئی دوسرا شخص آپ کے اس پورے عمل کو نہیں دیکھے گا تو بہت مشکل ہے کہ ہماری یہ 100% جو اس کی کریکشن ہو سکے اور ہم صحیح طور پر ان اعمال کو کر سکے۔ تو اس کے لیے اسلامی بھائیوں کو میں ضرور مشورہ پیش کروں گا کہ آپ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ایک بنیادی ایک برکت ملتی ہے ہمیں، بڑی ہی ایک خوبصورت جو بات ہے کہ ہمیں نمازوں کی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اور مدنی قافلے میں اس کا باقاعدہ طور پر عملی طریقہ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ کھڑا کر کے کیسے کرنا چاہیے، مبلغین جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں۔ تو نیت کر لیجئے کہ اپنی نماز کی اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید جو سنتیں ہیں وہ بھی سنیں گے۔ جی سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ضلع خوشاب کے گاؤں پینی مروال سے بول رہا ہوں، محمد سلیم ملک میرا نام ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں تو پیچھے کیا مقتدی اگر امام صاحب بھول جاتے ہیں تبھی ان کو بتا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور کیا فرمائیں گے؟
سوال ان کا بہت ہی مبہم ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں تو مقتدی رکمہ دے سکتا ہے نہیں؟ تو اس پہ تفصیلاً پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے کچھ مسئلہ بیان کیا تھا۔ اب چونکہ امام کی غلطی کرنا،
کس چیز میں غلطی کی، کس نوعیت کی غلطی تھی،
پھر مقتدی نے رکمہ جو دیا ہے کس موقع پر دیا ہے، بس اوقات تو بر محل بالکل پوائنٹ پہ رکمہ ہوتا ہے، وہ دینا بالکل ٹھیک تھا،
ٹھیک ہے،
لیکن بس اوقات رکمہ بلا وجہ جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی، اب سجدہ سہو سے ان غلطیوں کی تلافی ہو سکتی تھی، اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں تھی،
ٹھیک ہے،
امام کو لقمہ دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ امام کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے نماز فاسد ہو جائے,
ٹھیک ہے,
اس لیے لقمہ دے دیا جائے, یا امام کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی واجب چھٹ جائے اور سجدہ سہو لازم ہو جائے. تو امام سے امام کو ترک واجب سے بچانا اور سجدہ سہو لازم ہونے سے بچانا, یہ ایک موقع ہوتا ہے,
بنیادی وجہ ہے, ٹھیک ہے,
یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں ہم لقمہ دے سکتے ہیں. لیکن واجب چھٹ گیا, سجدہ سہو لازم ہو گیا اور نماز میں ہونے والے اس نقص کی تلافی سجدہ سہو سے ممکن ہے, تو اب لقمہ دینے کی حاجت نہیں ہے. تو اب اس موقع پر جب مقتدی لقمہ دیتا ہے تو امام کی اس کی اپنی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر ایسی صورت میں امام لقمہ لے کے عمل کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو مزید تفصیل جاننے کے لیے پچھلے سلسلوں کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے جس میں مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا گیا.
ماشاءاللہ, تو وہی بات جو پہلے بھی عرض کی کہ گزشتہ سلسلوں کو بھی دیکھا کرے, اور خاص موضوع پر جو سلسلہ دیکھنا ہو تو ہماری آرکائیو جو لائبریری ہے اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح بار شریعت کے حصے کے اندر جہاں پر نماز کا بیان ہے, اسی طرح نماز کے احکام جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے, ان کتابوں کا مطالعہ کرے, انشاءاللہ آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی. نیکسٹ کال کے جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے.
میرا سوال یہ ہے,
اگر
اثر کی نماز سے پہلے ہم جو سنتے تھا, اگر کسی وقت جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا ہم اثر کی نماز جماعت کے بعد سنتے ادا کر سکتے؟
جی حضور, جماعت کے بعد عصر کی قبلیہ سنتیں,
سنت قبلیہ پڑھ رہے ہیں, اب جماعت کھڑی ہو گئی تو اب سنت قبلیہ چھوڑ دیں, یہ سوال
نہیں. غالباً یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکے,
نہیں پڑھ سکے,
چھوٹ گئی اور اب جماعت کھڑی ہے, جماعت میں شامل ہو گئے, تو اب اس کے بعد کیا یہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟
سنت غیر موقعہ جو عصر سے پہلے کی ہیں, یہ امام کے فرض, امام کے ساتھ جو جماعت ہم شامل ہوں گے تو جماعت میں شامل ہونے سے پہلے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن جب ہم نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی, یا ویسے ہی کسی نے اکیلے ادا کر لی,
صحیح,
تو عصر کی نماز کے جب فرض ادا کر لیے تو اب جو سنت قبلیہ ہیں ان کو بعد میں ادا نہیں کر سکتے,
ٹھیک ہے.
اگر سنت قبلیہ ادا کرنے کا موقع ہے اور ابھی جماعت میں وقفہ ہے, اس دوران آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے,
صحیح.
اور اگر آپ کے پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اس کی تکمیل میں آپ کی رکعتیں فوت ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر آپ سنت قبلیہ نہ پڑھیں, اتنی دیر تک آپ ذکر و درود میں مصروف رہیں,
کوئی اور عبادت کر لیں.
اور جب فرض ادا ہو گئے تو اب آپ بعد میں ان سنت غیر موقعہ کو ادا نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عصر کے فرض ادا کر لینے کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
سنت غیر موقع یہ نوافل کے حکم میں ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس بنا پر یہ سنت غیر موقع عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد ادا
نہیں کی جا سکتی. اس سے ملتے جلتے دو اور مزید سوالات ہیں, دونوں کال ایک ساتھ سنا دیجئے. جی,
میں محمد ارشد گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو فرض کے بعد فوراً ادا کی جائیں یا پھر سورج نکلنے کے بعد, اور کیا فجر سنتوں کی قضا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, نیکسٹ کال بھی دے.
عمران نذیر اتاری گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ عشاء کی پہلی چار سنتوں میں دو رکعتوں کے بعد یعنی تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کرنا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے, وہ چوتھی رکعت کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا زوردار سوال کیا عمران بھائی آپ نے, ماشاءاللہ. جی حضور, ایک سوال فجر کی سنتوں سے متعلق اور دوسرا عشاء کی سنتوں سے متعلق.
فجر کی جو سنتیں ہیں تو اگر جیسے جماعت کھڑی ہے, پہلی رکعت چل رہی ہے, تو عام طور پہ پہلی رکعت جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں اور مقتدی اس دوران آتا ہے تو وہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس ایسے موقع پر وہ سنتیں پڑھ لے, وہ سنتیں پڑھ کر جماعت پا سکتا ہو تو پہلے سنتیں پڑھ لے. اور اگر امام صاحب دوسری رکعت میں آ گئے ہیں یا امام صاحب پہلی میں ہی ہیں لیکن مقتدی کو پتا ہے کہ جس انداز میں اسپیڈ میں قرات چل رہی ہے, تو اس دوران اگر میں نے اپنی دو سنتیں ادا کی تو امام صاحب سلام پھیر چکے ہوں گے, تو پھر ایسی صورت میں مقتدی کو چاہیے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے,
ٹھیک ہے.
اب جب جماعت میں شامل ہو گیا, سنتیں اس نے ادا نہیں کی, تو اب ان سنتوں کو فرض کے بعد ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد جو فجر کی چھٹ رہ جانے والی سنتیں ہیں ان کو فجر کے آخر وقت تک, فرضوں کے بعد سے بھی جو 20-25 منٹ جو ٹائم باقی رہ جاتا ہے تو اس اوقات میں فجر کی سنتوں کو ادا نہیں کریں گے، کہ فجر کے فرض ادا کر لینے کے بعد بھی نوافل پڑھنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں فجر کا جو فرض ادا کرنے سے پہلے کا وقت ہے اس میں صرف فجر کی دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ان سنتوں کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اور فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب سنتیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب کیا اس کی قضا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد جب 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے تو یہ وقت گزر جائے تو اب اس کے بعد آپ فجر کی ان دو سنتوں کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ حکم پڑھنے کا یہ لازم نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور بہتر ہے پڑھنا چاہیے تاکہ سنتوں کی ایک اہمیت قدر و قیمت انسان کے دل میں برقرار رہے. اچھا عشاء کی نماز کے حوالے سے سوال انہوں نے کیا کہ عشاء کی جو سنت قبلیہ ہیں تو عشاء کی سنت قبلیہ اور عصر کی سنت قبلیہ جو چار چار رکعتیں ہوتی ہیں ان کا حکم اور جو چار رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کا حکم ادائیگی کا ایک جیسا ہے.
ایک جیسا
ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم دو رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، یہ بہتر طریقہ ہے. پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور تیسری رکعت کو اس انداز میں پڑھیں جس طرح پہلی رکعت پڑھتے ہیں کہ ابتدا ثنا سے ہوتی ہے، ثنا
سے ابتدا کریں،
ثنا پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، پھر اپنے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، تیسری رکعت ادا کریں، پھر چوتھی رکعت. ان کا ایک سوال کا ایک جزئیت ہے چوتھی رکعت بھی کیسے پڑھیں گے، تو چوتھی رکعت کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح دوسری رکعت کو پڑھتے ہیں، تو دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے سنت غیر موقع دا اور نوافل جو چار رکعت پڑھ رہے ہیں ان کا. البتہ جو سنت موقع دا ہیں جیسے ظہر کی چار سنتیں پہلے کی یا جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد والی چار سنتیں یا وتر یا فرائض چار رکعت والی نمازیں، تو ان سب نمازوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم قعدہ اولی میں دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، صرف اتحیات پڑھ کے پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور تیسری رکعت کے شروع میں ہم نے ثنا یا تعوذ نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ نوٹ کر لیا ہوگا سنتوں کی ادائیگی سے متعلق. جی حضور، کچھ اور نماز کی سنتوں کے متعلق جو ہے وہ آپ تفصیل بیان فرما رہے تھے.
اب نماز کا جو پہلا فرض تھا وہ تکبیر تحریمہ تھا، اس سے متعلق جو سنتیں ہیں ان کا بیان ہوا. اب نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام.
ٹھیک ہے.
کھڑا ہونا تو قیام جو دوسرا فرض ہے، اس دوسرے فرض کے ادائیگی میں جو چیزیں سنتیں ہیں ان کا یہاں پہ اب تذکرہ کیا جائے گا. تو مرد کے لیے جو ہاتھ باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے.
ٹھیک ہے.
عورتیں اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی، مرد اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا. اور ہاتھ باندھنے کی پوزیشن جو مردوں کی ہے وہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، یہ جو کلائی کہلاتا ہے اس جوڑ پر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی یہ رکھے گا اور چھنگلیاں اور انگوٹھے اس سے اس طرح گرپ بنانی ہے. اور یہ تین انگلیاں ہیں بکیا، یہ سیدھے الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھی جائیں گی.
اگر ایک مرتبہ پھر ہو جائے تو ناظرین کو سمجھنا
سیدھے
آسان
ہاتھ
ہو جائے گا.
کی ہتھیلی جی. الٹے ہاتھ کی یہ جو جوڑ ہے کلائی جی. کا اس جوڑ پر یہ ہتھیلی آئے گی اور چھنگلیاں اور انگوٹھے سے دائیں بائیں اس طرح ہلکا بنانا ہے.
ٹھیک ہے.
یہ بکیا تین انگلیاں الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر رکھیں گے، اس انداز میں پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے.
ٹھیک ہے.
اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حکمت صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فتاوی امجدیہ میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ چونکہ نفس کا جو مقام ہے وہ ناف کے نیچے ہے.
اچھا.
تو جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور اس کو تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ باندھیں گے تو نفس کی طرف سے وسوسے دل کی طرف نہیں ابھریں گے.
اچھا واہ. وسوسوں کے علاج کا ایک جو ہے وہ طریقہ بھی پتہ چلا.
یہ علاج ہے.
تو نماز کے اندر وسوسوں کا کون شکار نہیں ہے، کبھی رکعت بھول جاتے ہیں، کبھی کیا بھول جاتے ہیں، کبھی کیا یاد آ جاتا ہے، تو بڑا ہی پیارا
یہ طریقہ ہے. تو یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ باندھے، تو یہ طریقہ ہے مردوں کے لیے.
ٹھیک ہے.
خواتین کے لیے سنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ کی یہ ہتھیلی الٹے ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر یوں رکھیں گی اور سینے پر اپنے ہاتھ کو جو چھاتی کے نیچے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ کو یوں رکھنا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد جب ہاتھ یہ ہاتھ باندھنے کی پوزیشن ہو گئی، اب اس کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اب کیا قرات کی طرف
جائیں گے؟ تو قرات میں شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھنا سنت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا اس میں ایک غلطی کرتے ہیں، و تعالی جدک
کامن ہے،
و تعالی جدک عام طور پہ بچے جب نماز یاد کر رہے ہوتے ہیں سب مل کے تو اس میں پڑھانے والا، چونکہ پڑھانے والے کو سکھایا استانی نے یا استاد نے، توجہ نہیں ہوتی تو وہ اس کو یوں سکھایا ہوتا ہے، وہ بچہ پڑھا رہا ہوتا ہے و تعالی جدک، پڑھنے والے بھی یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح بڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہی پڑھتے ہیں و تعالی جدک. تو و تعالی جدک لام کو صرف زبر نہیں ہے، اس پہ کھڑا زبر ہے، وہ کھڑا زبر جب ہے اس کا مطلب اس کو کھینچنا ہے، تو و تعالی جدک اس طرح پڑھنا ہے. لیکن اگر کسی نے و تعالی جدک بھی پڑھا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز فاسد نہیں ہو رہی.
اچھا
لیکن اچھا طریقہ نہیں ہے، تو پہلے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ، یہ تعوذ اس کو کہتے ہیں، تو تعوذ ادا کرنا ہے، تعوذ کے بعد پھر تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور ان میں بھی سنت یہ ہے کہ ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد پڑھیں.
اچھا
ترتیب کا خیال رکھنا بھی، یہ بھی سنت ہے کہ پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، پھر بسم اللہ. یہ نہیں کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں پھر اعوذ باللہ پڑھے پھر ثنا پڑھے، تو ترتیب کا خیال رکھنا یہ بھی سنت ہے. اور ان سب کو آہستہ آواز میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور جب ہم چونکہ پھر سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ پڑھنا واجب ہے، پھر سورت کا ملانا یہ واجب ہے، تو سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کو شروع کرنے کے درمیان آمین کہنا تو یہ بھی سنت ہے، اور اس کو بھی آہستہ آواز میں ہی کہنا ہوگا. اور
اگرچہ جماعت میں ہو،
ہاں اگرچہ جماعت میں ہو، اکیلے ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو بلند آواز سے آمین نہیں کہی جائے گی. آمین سنت یہ ہے کہ آہستہ آواز میں کہیں. اور تکبیر اولا کے فوراً بعد ثنا پڑھنا، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب سوچ میں آ گیا تو تاخیر نہ کریں، فوراً ثنا پڑھے. اسی طرح پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے بلکہ پہلے ثنا پڑھے. تو تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا ہے. اچھا اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیا یہ مقتدی بھی پڑھیں گے؟ تو مقتدی صرف اور صرف ثنا پڑھیں گے.
اچھا جب امام کے پیچھے ہیں تو
امام کے پیچھے ہیں مقتدی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے
مقتدی اقتدا کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے. تو مقتدی افراد جو ہوں گے وہ صرف اور صرف ثنا پڑھیں گے پہلی رکعت میں اور اس کے بعد چپ ہو جائیں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ پڑھنا ہے کام امام کا.
ٹھیک
کیوں کام ہے؟ اس لیے کہ قرات امام کے لیے، قرات امام کرے گا اور جو قرات کرتا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اسی کے لیے ہے مسنون اس نماز کے موقع پہ. تو یہ کام امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. ہاں البتہ بعض مقتدی جن کی پہلی رکعت نکل گئی، دوسری یا تیسری چوتھی رکعت میں آئے، اب وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو کھڑے ہو کے اپنی نماز ادا کریں گے تو دراصل یہ اپنی وہ رکعت ادا کرتے ہیں جو پہلی تھی، جو پہلی رکعت چھٹ گئی تھی. تو اب وہ اپنی جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو نماز ادا کرتے ہیں تو وہ پہلی رکعت ادا کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے.
اس وقت امام کے پیچھے بھی نہیں ہے،
اس وقت امام کے پیچھے بھی نہیں ہے، تو اب یہ اپنی وہ پہلی رکعت ادا کر رہا ہے، اس میں یہ ثنا بھی پڑے گا اور اعوذ باللہ بھی پڑے گا، بسم اللہ بھی پڑے گا، پھر اپنی سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کے نماز کو ادا کرے گا.
جزاک اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ناظرین کو بھی شامل کر لیں. جی ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، آپ کی کالز یقیناً تیار ہیں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کے جانب. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی نمائندگی ہے، کیا قضا نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فرمایا؟
قضا نماز ہو یا ادا، جو نمازیں کھڑے ہو کے پڑھنا جن میں قیام کرنا فرض ہے ان کو کھڑے ہو کر ہی ادا کریں گے. البتہ اگر کسی کو ایسا عذر لاحق ہو چکا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو یا کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پہ پیشانی رکھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، یا زمین پہ اگر ایک بالش اونچی اگر ہم کوئی چیز رکھ دیں اس کے اوپر وہ سجدہ کر سکتا ہو تو سجدہ کرنا ہوگا. اونچی کوئی چیز ہم ایک بالش رکھ دیں اس پر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف ایسی ہے، بیماری
نہیں سکتا
اتنا. تو اس صورت میں اب اس پہ کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کا حکم ساقط ہو گیا،
ٹھیک ہے.
اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یہ نماز تو ہم ایک مہینے پہلے والی جو باقی ہے وہ پڑھ رہا ہوں, اس وقت تو میں صحیح تھا, کھڑا ہو سکتا تھا, تو اب بیماری ایسی ہے جس میں اب کھڑا نہیں ہو سکتا, تو اب کیا وہ کھڑے ہو کر ہی ادا کرنی ہوگی؟ تو اس وقت کی پوزیشن کا اعتبار ہے,
کرنٹ پوزیشن جو اس وقت ہے,
تو اس وقت اگر آپ کو ان قضا نمازوں کے پڑھنے میں قیام کرنا آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ کو قیام کرنا ہوگا, اور اگر قیام کرنا آپ کے لیے ساکت ہو گیا, شرن کوئی ایسی عذر پائے گا جس کی وجہ سے آپ کے قیام کا مطالبہ ختم ہے, لازم نہیں ہے, تو پھر ان نمازوں کو قضا کو آپ بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک,
لیکن اس کے لیے اب چونکہ سوال میں کنڈیشن نہیں بتائی گئی کہ کس کنڈیشن میں, تو ایسی صورت میں جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت کے فون پہ رابطہ کر کے,
خاص بس علی کے لیے آپ دارالافتاء سے رابطہ کر لیجئے
کہ اس بارے میں میں کنڈیشن یہ ہے کہ اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں یا میری کیفیت یہ ہے, تو کیا اب بھی قیام کرنا فرض ہے یا بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے نماز, تو یہ معلوم کر لیں.
ٹھیک ہے حضور, یہ ایک سوال ہے کہ جو سنتیں آپ بیان فرما رہے ہیں, ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے نارمل حالت میں تو بندہ ان سنتوں پر عمل کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ نماز کو ادا کرے, لیکن اگر سفر پر ہے, ٹرین سے جا رہا ہے یا کوچ سے جا رہا ہے, کچھ دیر کے لیے گاڑی رکی ہے, وہاں پر اس کو نماز ادا کرنی ہے, یا کوئی بھی ایسی جلدی کے اندر ہے گاڑی چھوٹ جائے گی, تو کیا اس وقت بھی ان تمام سنتوں پر عمل کرے یا اس میں کچھ رعایت کی صورت بھی ہو سکتی ہے, اس بارے میں کیا فرمائیں؟
دیکھیں اس میں رعایتی پہلو نکلیں گے.
ٹھیک ہے,
اگر واقعتاً وہ کنڈیشن ایسی ہے جیسے آپ نے ٹرین کی بات کی, بسوں کا ٹرین رکتی ہے, چند ایک پیسنجر اترے پھر وہ چل پڑتی ہے, اب اس دوران وضو بھی کرنا اور وضو کے ساتھ نماز ادا کرنا, تو اس صورت میں اگر سنتوں کو بالکل ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی صورت میں اگر ٹرین نکل جائے گی اور یہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا, اور ٹرین نکلنے کے بعد جو مسافر کی حالت ہونی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے آزمائش سے, تو بہرحال یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں سنتوں کا ترک کرنا جائز ہے. یعنی ایسے موقع پہ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے بغیر وہ ڈائریکٹ الحمدللہ سے آغاز کرے, اگر آمین پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے, اس کو بھی اگر وہ ترک کر رہا ہے, اس کو ترک کر کے فوراً کوئی مختصر ایک ایسی آیت پڑھے ہو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, رکو میں چلے جائے, رکو میں تین بار تسبیحات پڑھنا سنت ہے, تین بار پڑھے گا تو ٹرین نہ نکل جائے, تو ایک پہ اکتفا کرے, تو اس طرح سجدوں میں تین تسبیحات کے بجائے ایک پہ اکتفا کرے, التحیات جو آخری رکعت کی ہے اس میں التحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہی سلام پھیر دیں, پورا درود ابراہیم اور درود نہ بھی پڑھے, تو یہ رعایتیں نکلتی ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن ان رعایتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ نے اس سے پناہ مانگی, لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا؟
نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہوا, لیکن آزمائش تو لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو یہ کہ مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر حضور, ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.